الحمد لله الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين أنيس الغريبين راحة العاشقين مراد المشتاقين سيد العرب والعجم سید الاولین والآخرین سیدنا وحبیبنا ومولانا محمد عبده ورسوله بالهدى ودین الحق ارسله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون آمنت بالله صدق الله العظيم ان الله ملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت سے باواز برندور کے پاک پڑھ لیجیے اللهم صل على سيدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاة وسلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ. اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب الست تکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ اجلال و ادب کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اور تمام تر محاسن و مکارم صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. گزشتہ دو جمعے قبل سے آپ کی خدمت میں سورۃ الاعراف کا کہ وسطی مضامین کے خلاصے کو آپ کی خدمت میں ذکر کیا جا رہا تھا. درمیان میں ایک دینی سفر کے حوالے سے دو جمعے یہ درس قرآن موقوف رہا. آج پھر اسی تسلسل کو ہم آگے کی طرف لے کر چلتے ہیں اور آیت نمبر 157 تک کا خلاصہ آپ حضرات کی خدمت میں اس میں ضروری ہدایات ضروری فرمودات کے تحت ذکر کیا جاتا ہے. اور تسلسل کے ساتھ یہ تمام معاملات کو آپ حضرات کی خدمت میں ذکر کیا جا رہا ہے. میں یہاں پر ایک بات اور بھی ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو درس قرآن کا تسلسل ہے شاید ہمارے کسی مقتدی کو یاد نہ رہے لیکن جس شہر سے میں ہو کر آیا وہاں پر ان کو یہ پتا ہے کہ گزشتہ جمعے میں نے کیا کہا تھا اس سے پہلے جمعے میں نے کیا کہا تھا. یعنی آپ کے سورت کا علاقہ سورت اور بروج جب میں وہاں پر پہنچا تو مجھے دیکھ کر حیرانگی ہوئی کہ علم دین سے اس قدر شوق اور شغف. ہمارے وہاں تو ملمہ کاری اور تصنع اور بناوٹ بہت ہے لیکن مجھے وہاں پر اخلاص اور بے لوسی جو ہے اور دین کے ساتھ تعلق ایسا نظر آیا کہ جو میرے لیے یقیناً قابل رشک تھا. وہاں ایک شخص نیٹ سے بیان کو لیتا ہے اور 4000 گھر ایسے ہیں جس میں سپیکر دیے گئے ہیں اور ہماری مائیں بہنیں اس وقت پر براہ راست اس درس کو سنتی ہیں. تو اللہ رب العالمین ایسا ذوق ہمارے سارے مسلمانوں کو عطا فرمائے. لیکن میں اس حوالے سے یقیناً گجرات کے مسلمانوں سے بہت زیادہ متاثر ہوا کہ ان میں وہ ذوق ہے جو شاید علماء میں بھی کہیں نظر آئے علم دین کے ساتھ. تو اسی حوالے سے میں آپ کی خدمت میں اس تمہید کو باندھنا چاہ رہا تھا کہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس ذوق کے ساتھ قرآن سے استفادہ کریں اور قرآن کے مضامین کو سمجھیں اور دنیا کو ہر چیز سمجھنا اور دنیا کی معاملات میں مستغرق ہونا اس سے کنارہ کش ہو کر مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم نے آخرت کی تیاری کے لیے اور دین کو دین کے حوالے سے لینے کے لیے اس میں ہم ذرا مشتاق رہیں اور اس کے ساتھ ہمیں اشتیاق ہو، شوق ہو، شغف ہو، یہ ہمارے لیے اور بالخصوص ہم ملک پاکستان میں رہتے ہیں، اسلامی ممالک میں رہتے ہیں، یہ تو ہمارے لیے زیادہ ہے کہ ہم اپنے اس شوق اور ذوق کو واضح کریں. بس اللہ رب العالمین کا یہ فضل ہوتا ہے جسے تقسیم فرماتا ہے اور جسے عطا فرماتا ہے. اللہ رب العالمین ہمیں ملت اور قوم کے لیے مخلص بنائے، اور یہ دنیا کے جو ڈر ہیں اور دنیا کے جو غلیظ خواہشات ہیں اللہ رب العالمین ہمارے دل سے نکالے، اور ہمارے دل کو یقیناً اپنے کلام اور اپنے محبوب کی محبت کا گہوارہ بنائے. آج مسجد میں اگر تقریر ہوتی ہے تو پڑوس سے کوئی نہیں آتا. مجھے تو حیرانگی ہوتی تھی کہ جب میں نے بمبئی میں خطاب کیا تو احمد آباد سے لوگ آئے تھے، یعنی 15-15 گھنٹے کا سفر طے کر کے، اور مجھے ان پر بڑا تعجب ہوا. انہوں نے کہا جی ہم پیاسے، ہمیں یہاں پر کوئی بتانے والا ہی نہیں. تو لہٰذا یہ باتیں میں صرف سردس اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں جو وقت ملتا ہے دین کی آگاہی کے لیے، اور ہم ایسے ماحول میں جہاں پر دین کی اقداریں بلند ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم وہاں پر اپنے شوق کو نچھاور کریں اور مضبوطی کے ساتھ دین کے ساتھ تمسک کریں، اور اپنی ہر خواہش، اپنی ہر مرضی کے اوپر حضور کی شریعت کو اور حضور کی تعلیم کو اور حضور کی محبت کو ترجیح دیں. آمین کہیے. آیت نمبر 157 تک کا خلاصہ، جس طرح کہ میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کیا، گزشتہ درس میں ذکر کیا گیا تھا، آج میں نے آپ کے سامنے آیت نمبر 158 کی تلاوت کی ہے. اور اس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اسی شان منقبت اور آپ کی عظمت کا اظہار کیا جا رہا ہے. اس سے پہلے جو آیت کریمہ تھی 157 سورۃ الاعراف کی، اس ایک آیت کے اندر حضور کے 9 صفت بیان کیے گئے تھے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضور کے 9 فضائل بیان کیے گئے تھے. کسی پیغمبر، کسی نبی، کسی شخصیت کے لیے اتنا بڑا کلام قرآن نے نہیں کیا جتنا بڑا اور طویل کلام اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا گیا. یعنی قرآن کی ایک ہی آیت کے اندر 9 صفات حضور کے ذکر کیے گئے، اور اس سے پہلے آیت نمبر 157 میں ذکر کیا گیا کہ جو اس نبی امی جن کا ذکر توریت میں ہے، انجیل میں ہے، جو رسول ہیں، نبی ہیں، امی ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے باز رکھتے ہیں، اللہ کی پاک چیزوں کو حلال قرار دیتے ہیں، اور تم پر اور اللہ رب العالمین کی اذن سے گندی اور خبیص اور ناپاک چیزوں کو تم پر حرام کرتے ہیں. فرمایا اس آیت نمبر 157 میں کہ اگر تم اس نبی پر ایمان لے آؤ تو اللہ نے فرمایا کہ دنیا و آخرت کی تمام بھلائی ہم تمہاری قسمت میں لکھ دیں گے. اب آگے ذکر کیا جا رہا ہے آیت نمبر 158 کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کی عمومیت کو بیان کرتے ہو کہ کوئی نبی ایک خطے کے لیے آیا، ایک علاقے کے لیے آیا، ایک قریے کے لیے آیا، ایک صوبے کے لیے آیا، ایک محلے کے لیے آیا. لیکن جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر نبوت کو ختم کر دیا گیا، اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب خاتم النبیین کا تاج پہن کر اس دنیا میں جلوگر ہوئے، تو اب اللہ رب العالمین نے آپ کی نبوت اور آپ کی تبلیغ میں کس قدر وسعت رکھی ہے اور آپ کے پیغام کو کس قدر عام کیا ہے، اس کو آیت نمبر 158 کے اندر سورۃ الاعراف میں ذکر کیا جا رہا ہے. قل، اے حبیب، آپ ارشاد فرما دیجیے. اور یہاں پر ایک بڑا پیارا جملہ جو صوفیہ لکھتے ہیں کہ بات اپنی ہوتی ہے اور اپنے محبوب کی زبان سے بیان کر دی جاتی ہے. یہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بڑی منقبہ تھی کہ قل، حبیب تو کہے، میں نہیں کہتا، میری بات ہے تو کہے، میں کہوں تو اور ہے، لیکن تو کہے گا تو مجھے زیادہ محبت ہوگی، مجھے اس سے زیادہ پیار ہوگا. فرمایا قل، اے حبیب آپ فرمائیے، یا ایھا الناس، اے لوگو، اے اللہ کے بندو، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تمام روئے زمین کے لیے، تمام چیزوں کے لیے، تمام عالمین کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. اور رسول اللہ، میں اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. اور تمہیں پتا ہے اللہ کون ہے؟ فرمایا الذی لہ ملک السماوات والارض، اسی رب کی جانب سے میں رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں جس کی آسمانوں اور زمینوں پر بادشاہی ہے. آسمان اور زمین جس کے زیر تصرف ہیں، جس نے اپنے کلمہ کن سے زمین آسمان کو پیدا فرمایا ہے. لا الہ الا ہو یحیی و یمیت، اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں، وہی زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے. فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی الذی، اب آگے ذکر کیا جا رہا ہے کہ جب میں ایسا رسول ہوں جو ایسے رب کی جانب سے بھیجا گیا ہوں کہ جس کی بادشاہی زمین اور آسمان کے درمیان ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی معبود برحق ہے، وہی جلاتا ہے، وہی مارتا ہے. فرما بس اب تقاضا اس کا یہ ہے کہ جب وہی جلاتا ہے، وہی مارتا ہے، وہی ہر چیز کا خالق ہے، تو اس میں جتنی چیزیں موجود ہیں وہ اس کی بندگی میں ہے، اس کی فرمان برداری میں ہے، اس کے زیر تصرف ہے، جس طرح غلام اپنے آقا کے زیر تصرف ہوتا ہے۔ لہذا غلام کی کامیابی یہی ہوتی ہے کہ وہ اپنی انا نہ چلائے، اپنی بات نہ چلائے، اپنی مرضی نہ چلائے، بلکہ اپنے آقا کی بات میں آمن نہ صدق نہ کہے، تو اس کی کامیابی ہے، ورنہ اس کے لیے سراسر گھاٹا اور خسارہ ہے۔ اور اپنے آقا کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا، یہی اس کے لیے ترقی ہے، یہی اس کے لیے دنیا آخرت کی فراوانی ہے۔ فرمایا کہ جب میں ایسے رب کی جانب سے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں جس کی بادشاہی زمین میں ہے اور آسمان میں ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، یعنی اس نے تعظیم، اس نے انعام اور اکرام اور نعمتوں کی امتحا کر دی ہے، اور وہی نعمتیں دینا چاہتا ہے اور وہی دیتا ہے، اسی کی عطا ہے، تو پھر تعظیم کے سجدے اور تشکر کے سجدے اسی کی بارگاہ میں ہونے چاہیے۔ اور فرمایا وہ ہے کہ اس کی نعمت اور اس کے اختیار کی وسعت اتنی ہے، اور اس نے تم پر جو بھلائی کی ہے وہ اتنے کمال پر پہنچ گئی ہے کہ یحیی و یمیت، کہ وہی تمہیں زندہ رکھتا ہے اور وہی تمہیں مارتا ہے۔ تو جب ایسی عظیم ذات کی طرف سے میں نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں جو تمہاری سانسیں بھی اس کے حکم سے چلتی ہے، وہ تمہاری ایک سانس کا آنا اور ایک سانس کا جانا یہ اس کا انعام ہے، یہ اس کی رحمت ہے، تمہارے جسم پر جڑے ہوئے نعمتوں کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے، تمہارے اندر نعمتوں کا بہت بڑا ذخیرہ ہے، تمہارے گرد و نواح، تمہارے گھر میں رشتہ داری، برادری، تعلقات، معاملات، رہن سہن، مکانات، آب و ہوا، کائنات کی چیزیں، اس کو شمار کرو تو تم شمار نہیں کر سکتے، تمہارے گرد اس کی نعمتوں کا ایسا سلسلہ ہے۔ تو پھر عقلن بھی یہ بات ہے کہ جس نے تم ایک رتی بھر کے مالک نہیں، تمہاری حیثیت ایک قطرے کی بھی نہیں، تمہاری حیثیت ایک رائے کے دانے کے برابر بھی نہیں، لیکن پھر بھی اس نے تمہیں آفتاب بنا دیا ہے، مہتاب بنا دیا ہے، فضائل کا سورج بنا دیا ہے، تمہاری مثال گرد راہ اور ایک ریت کے ذرے کی نہیں ہے، لیکن اس نے تمہیں فضیلت کا سورج بنا دیا ہے۔ تو جب بن مانگے تم پر اتنی نعمتیں نچھاور کر دی ہے، اور اس پر اس سے کوئی تقاضا نہیں ہے، نہ وہ تم سے حساب لے گا، مگر جب کہ جب تم اس کی شکر گزاری کر دو۔ اور شکر میں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ تم اس کی الوہیت کو قبول کر لو، اس کی یکتائی کو قبول کر لو، اس کی وحدانیت کو قبول کر لو، اس کا جو اپنا حق ہے اس حق کے تحت تم اس کو قبول کر لو۔ اور وہ حق کیا ہے؟ فآمنوا باللہ ورسولہ، تم اس رب پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ اور وہ رسول کون ہے؟ فرما النبی الامی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ، وہ رسول مکرم جن کی تعریف ابھی آیت نمبر 157 میں گزری ہے، نو صفات میں دوبارہ ذکر کیا جا رہا ہے یہاں پر، لیکن اس میں تھوڑا سا فرق ہے جو آپ کی خدمت میں ذکر کروں گا۔ فرمایا وہ نبی وہ ہیں، اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے اس عظیم نبی پر ایمان لاؤ جنہیں اللہ نے امی بنا کر بھیجا ہے، جن کا امی لقب وہ ہیں، اور وہ ہیں جو خود ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور اللہ کے کلمے قرآن پر۔ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تو تمہیں بھی چاہیے کہ تم پھر اس نبی کی اتباع کرو، جس طرح پہلے ہم نے تمہیں کہا کہ یہ ہمارے نبی کی نو صفات ہے، اگر اس نو صفات کو لے کر تم اگر اس کو قبول کر لو گے تو دنیا و آخرت کی بھلائی ہم تمہارے لکھ دیں گے۔ تو فرمایا اب یہ جو ساری چیزیں تمہارے سامنے ذکر کی جا رہی ہے، اس کے تحت اگر تم ہمارے نبی کی شان کو قبول کر لو اور اس کی اتباع کرو تو لعلکم تہتدون، اور یہ اس لیے ہے کہ تاکہ تم ہدایت لے آؤ اور ہدایت سے بہرہ مند ہو جاؤ، اور جب تم ہدایت سے بہرہ مند ہو جاؤ گے تو دنیا بھی ہم تمہارے لیے گلے گلزار کر دیں گے اور آخرت بھی گلے گلزار کر دیں گے۔ اس آیت کریمہ میں یہ ساری تفصیل کا خلاصہ مفہوم مراد کے حوالے سے میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کیا۔ اب اس کے ایک ایک حصے قابل غور ہیں جو توجہ طلب ہیں۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ اس سے پہلے یہ آیت نمبر 158 ہے سورہ اعراف کی، اور آیت نمبر 157 اس کا تسلسل ہے، اس میں حضور کے نو صفات بیان کیے گئے، اس میں وہی صفات بیان کیے گئے لیکن اور تناظر میں، کسی اور واقعے کی طرف اشارہ دے کر، کسی اور چیز کی طرف بات کو واضح کرتے ہوئے۔ ادھر فرمایا ہمارے حبیب کی گری نظمتوں کو قبول کر لو گے تو دنیا و آخرت کی بھلائی ہم تمہارے لکھ دیں گے، اور یہاں پر فرمایا اگر ان عظمتوں کو قبول کر لو گے تو ہم ہدایت تمہارے مقدر کر دیں گے۔ اور پہلی حضور کی جو صفت بیان کی جا رہی ہے سب سے الگ، یہاں پر آیت نمبر 157 میں تو صرف رسول کہا تھا، اور یہاں پر فرمایا انی رسول اللہ الیکم جمیعا، یہ ایسا رسول ہے جو ساری خدائی کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہے، جمیعا یہ تمام عوالم کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا، ان کی رسالت تمام عوالم کے لیے ہے، 18,000 عالم ہو یا 16,000 عالم ہو، بس یوں سمجھ لیجئے کہ عالموں کو آپ مخلوق کہہ دیجئے کہ ساری مخلوق کی طرف، اور خدا کے علاوہ ہر شے مخلوق ہے، خدا کے علاوہ ہر شے عالم ہے، عالم ہے، تو اس عالم کی طرف گویا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی برحق بنا کر مبعوث کیا گیا ہے اور آپ کی رسالت کو اتنا عام کیا گیا ہے کہ اب وہ صرف موجودہ عالم ہی نہیں بلکہ جو عالم کا اطلاق جب سے ہو رہا ہے جب سے دنیا بنی تھی. ایک تو ابھی سے آپ کی حکومت جاری ہو گئی اور ابھی جتنے نباتات درختوں کا عالم ہے, پتھروں کا عالم ہے, ہوا کا عالم ہے, روح کا عالم ہے, جسم کا عالم ہے, عالم ناسوت ہے, عالم لاہوت ہے, عالم ہاہوت ہے, یہ جو درجہ عوالم کے ذکر کیے جاتے ہیں, عالم نباتات ہے, عالم اجسام ہے, عالم اروا ہے, ان تمام عالم پر حضور کی رسالت کا غلغلہ ہے اور قبضہ ہے. لیکن یہ نہیں کہ جب حضور نے 40 سال کی عمر میں اعلان فرمایا تو اس وقت سے اس کا اطلاق ہوا, نہیں. اس جمیع نے جمیع تمام کے لیے اس کی وسعت میں حال اور مستقبل کو بھی گھیر لیا اور ماضی کو بھی گھیر لیا. اور یہ اطلاق اب ترجمے کا یہ ہوا کہ جب سے کائنات بنی تھی, آدم تو سب سے پہلے ابو البشر تھے, وہ سب سے پہلے نبی اور رسول بنا کر بھیجے گئے, نوح علیہ السلام پھر رسول بنا کر بھیجے گئے, حضرت آدم پر بھی رسالت کا اطلاق کیا گیا ہے, حضرت نوح علیہ السلام کو بھی پہلے رسول قرار دیا گیا ہے. تو یہ نہیں کہ آپ کی حکومت آگے چلی ہے اور پیچھے کے رسولوں کی حکومت مستقل ہے. فرمایا نہیں, انی رسول اللہ علیکم جمیعا, ان کی رسالت اتنی عام ہے کہ جب سے عالم کو کن کہہ کر عام کیا گیا ہے وہ بھی آپ کے تصرف نبوت میں آ چکی ہے. تو لہذا حضرت آدم کے دور سے جب پہلی ہوا چلی تھی اور حضرت آدم سے پہلے جب کائنات بنی تھی اور کائنات کی جب پہلی کرن پھوٹی تھی وہ بھی دامن مصطفیٰ کے اندر عطا کر دی گئی ہے. اور فرمایا حبیب ماضی کی وسعتیں بھی تیری رسالت کے قبضے میں ہے اور دوران حال جو مستمر رہا ہے وہ بھی تیری رسالت کی جلوگری ہے اور مستقبل جو ماضی سے زیادہ وسیع ہے اس کو بھی ہم نے تیری رسالت کے قبضے میں عطا فرمایا ہے. تو فرمایا انی رسول اللہ الیکم جمیعا, اللہ نے مجھے اس رسول برحق ایسا رسول برحق بنا کر بھیجا ہے کہ کائنات کی صبح ہوئی ہے تو میرے دامن میں ہوئی اور کائنات کی انتہا ہوگی تو میرے دامن میں ہوگی. اور بلکہ مجھے کہنے دیجئے کہ جب وہ عالم بپا ہوگا جو عالم قیامت ہے, جس وقت سب ختم ہو جائیں گے, اس وقت بھی اگر کسی کی رسالت کی جلوگری ہوگی تو وہ میرے آقا کی ہوگی. تو یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العالمین نے مرتبہ و مقام عطا فرمایا. دیکھیے دنیا کے اندر ماضی جو تھا, حضرت آدم بھی حضور کے امتی ہیں, اس لیے کہ حضور جب رسول ہے تو سارے امتی, جب سارے امتی تو نبی بھی امتی, ان کی امت بھی امتی. تو جہاں پر اس دور میں, اس دنیا میں, اس عالم اجسام میں حضرت آدم تو خیر بعد میں پیدا ہوئے, کائنات تو پہلے پیدا کر دی گئی تھی, وہ کائنات جو حضرت آدم سے کئی ہزار سال پہلے ہی رب کے ارادے سے تخلیق پائی ہے, تو اس کا جو پہلا ذرہ پھوٹا ہے اس سے پہلے مصطفیٰ کے لیے نبوت کا دامن پھیلا دیا گیا تھا کہ محبوب, وہ کائنات کا دامن, کائنات کا جو پہلا ذرہ اپنے وجود میں پھوٹ کر اپنے آپ کو روشن کرے گا تو اس کی سطح جو بنے گی وہ تیرے نبوت کا دامن بنے گا, اس کی جو بیس بنے گی, بنیاد بنے گی, اس کا جو برتن اور ظرف بنے گا جس میں وہ کائنات پنپے گی تو حبیب وہ تیری نبوت کا دامن ہوگا, وہ تیرے نبوت کا برتن ہوگا, وہ تیرے نبوت کا وہ وسعت ہوگی جس پر, تیری نبوت کا وہ تخت ہوگا جس کے اوپر ساری کائنات کو سجایا جائے گا, اور جس کائنات, جس تخت کے اوپر ساری کائنات کو آباد کیا جائے گا تو اصل بادشاہی تو اس تخت کی ہوگی نا جس پر ساری کائنات کو رکھا جا رہا ہے. آج ہمارے مکانات ہمارے گھروں پر ہے, ہمارے گھر جو ہیں ہمارے مکانات زمین کے اوپر ہے, اور اگر زمین ہی نہ ہو تو ان مکانات کے سٹرکچر, اس کی بنیاد, اس کی عمارت کس چیز پر قائم ہوگی؟ تو یوں سمجھ لیجئے کہ کائنات کی اول چیز اور انتہائی چیز جس تختے کے اوپر آباد ہے وہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ہے. اس لیے اب نتیجہ اس طرف بھی آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. فرمایا رب نے سب سے پہلے مجھے بنایا, کیوں بنایا؟ فرمایا میں بنا تو کائنات بنی ہے نا, میں نہ ہوتا تو کائنات کیسے بنتی؟ فرمایا کائنات جس کے دامن پر فیض پا رہی ہے وہ میرے وجود کا دامن ہے. اس لیے فرمایا آدم کو پیدا کرنے سے پہلے خدا نے مجھے پیدا کیا تھا, اس لیے کہ خدا نے تختہ زمین کو جس پر آباد کرنا تھا اس کی بنیاد تو نبی پاک کی رسالت تھی. تو اب اس سے بھی اگر آپ نتیجہ دیکھیں تو اول خلق کی طرف اشارہ جاتا ہے, اور اس کی طرف اشارہ جاتا ہے کہ حضور اول ہیں, حضور کو اللہ رب العالمین نے خلق میں اول بنایا ہے, اس لیے کہ بنیاد سے پہلے وہ زمین اول ہے نا, ہمارے مکانات بعد میں. اگر ایک مکان 5000 سال بھی پرانا ہو پھر بھی زمین اس سے پہلے, ایک کھنڈر, ایک عمارت, ایک پہاڑ, ایک دریا, ایک سمندر, اگر وہ لاکھوں سال پہلے تب بھی عمر زمین کی اس سے زیادہ ہے, اس لیے کہ زمین کو اس سے پہلے آباد کیا گیا ہے. تو بلا تشبیہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں اس بات کہ وجود جو ظاہر میں نظر آ رہا ہے اس سے پہلے جو اس کی اصل بنیاد اور اصل ہے وہ پہلے ہیں. اگر درخت کا سبزہ کوئی کہے کہ جناب یہ پیڑ کو 10,000 سال ہو گئے تو یقیناً بیج اتنی ہی پرانی ہے, اس لیے کہ درخت تو بعد میں پھوٹا تھا, بیج تو پہلے تھا, تو بیج کی بنیاد اور بیج کی عمر 10 سے زیادہ ہوتی ہے, اس لیے کہ درخت نکلتا بیج سے ہے. تو یہ کائنات جس بیج کے اندر جاتی ہے وہ بیج جو ہے وہ میرے آقا کی رسالت ہے کہ اس کو رب کریم نے پہلے پیدا فرمایا اور اس کے اندر ساری کائنات کو رکھا ہے, اور جب اس رسالت کا اعلان ہوا ہے تو اسی سے کائنات بننا شروع ہوئی. پھر وہ کائنات کبھی روح کی صورت اختیار کر گئی, وہ کبھی آسمان کی صورت اختیار کر گئی, کبھی وہ زمین کی صورت اختیار کر گئی, کبھی وہ سمندر کی صورت اختیار کر گئی, کبھی وہ عالم نباتات بن گئی, کبھی وہ عالم جمادات بن گئی, اور کبھی وہ رسالت کے سلسلے میں حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ تک کی صورت اختیار کر گئی. تو دراصل یہ ساری جلوگری جو ہے یہ مصطفیٰ کی اصل ذات کی جلوگری ہے. اور اگر میں یہ کہوں تو بجا ہوگا کہ ساری کائنات کو انبیاء سمیت ایک طرف رکھا جائے تو اصل اصول ذات اپنے وجود میں اگر کوئی ہے تو وہ ذات مصطفیٰ ہے, جس کے پرتو, جس کا عکس, جس کا جمال ان آئینوں میں نظر آ رہا ہے, یہ مصطفیٰ ہی کا جمال ہے جو حضرت آدم کے چہرے پر نظر آ رہا ہے, یہ حضور ہی کی خوبصورتی ہے جو پتوں میں نظر آ رہی ہے, یہ حضور ہی کی خوبصورتی ہے جو آسمانوں میں نظر آ رہی ہے. یہ اب کوئی کہے رب, تو رب نے ہی تو مصطفیٰ کو بنایا ہے, رب نے اپنا سارا حسن مصطفیٰ میں رکھا اور کائنات کے سارے حسن کو مصطفیٰ میں رکھ دیا ہے. تو رب کا اصل حسن جو ہے وہ حضور کے اندر ہے, پھر اسی حسن کو خدا نے کبھی سبزے میں ظاہر کیا, کبھی آدم کی صورت میں ظاہر کیا, کبھی ابراہیم کی صورت میں ظاہر کیا. تو اسی کو ذکر کیا گیا کہ انی رسول اللہ علیکم جمیعا, میری رسالت کی جمعیت اور وسعت اتنی ہے کہ ماضی بھی, ماضی کا لفظ بھی چھوٹا ہے, اس سے پہلے کے بھی لمحے جو ہے وہ بھی میرے دامن رسالت میں ہے, اور جب دنیا ختم ہو جائے گی وہ بھی میرے دامن رسالت میں رہے گا. ایک بات, اس آیت کے 3600 موضوع نکل سکتے ہیں جبکہ اللہ سینہ کھول دے اور قرآن کا مفہوم اور گنبد خضرا سے نظر ہو جائے تو یہ آیت کریمہ میں کہتا ہوں پورا سال ہر سال ہم ذکر کریں ختم نہیں ہوتی. اس پر ایک قرینہ میرے ذہن میں اور آتا ہے, وہ یہ آتا ہے کہ جس طرح ماضی, مستقبل, حال, یہ سب حضور کے دامن میں. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں؟ اس زمین اور مکان کی میں مثالیں اس لیے دے رہا ہوں آپ کو کہ مکان بنا زمین کے اوپر ہے, زمین نہ ہوتی تو مکان کہاں ہوتا, زمین کی وسعتیں نہ ہوتی تو سمندر کے اس تشت کو, اس حوض کو آباد کس پر کیا جاتا, کائنات کی اگر یہ خود وجود نہ ہوتا تو یہ ساری جلوگری کیسے ہوتی. تو بس یوں ہی سمجھ لیجئے کہ مصطفیٰ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا. حضور ہے اس لیے زمین ہے, حضور ہے, یہ اس کی وسعت اس آیت سے ثابت ہو رہی ہے کہ انی رسول اللہ علیکم جمیعا. حضور کو جنہوں نے مدینے میں گھومتا ہوا پھرتا ہوا دیکھا, محض وجود سمجھا تو وہ ابو جہل ہو گیا, اور اصل کائنات سمجھا تو ابو بکر ہو گیا. بس یہی فرق آج بھی ہے کہ جس نے حضور کی صرف 63 سال زندگی پہ توجہ دی اسے ایمان نہ مل سکا, جس نے حقیقت محمدیہ کی کرنیں پا گئی اور حضور کے وجود کے اصل کی طرف جو اشارے جا رہے ہیں اس جامع لبالب سے اگر ایک قطرہ بھی پی لیا تو اس کی گردن کو بھی کاٹ دیا جائے تب بھی وہ حضور کے عشق سے منحرف نہیں ہوتا. تو میرے دوستو, صحابہ کرام اور کفار کے درمیان ایمان کے اندر یہ واضح تفریق تھی. اور یہ آخری جملہ یہاں پر میں عرض کر کے اس درس کے اس مقدمے کو ختم کرنا چاہتا ہوں, وہ میرے دوستو وہ یہ ہے کہ جس طرح حضور کی نبوت جب عام ہو گئی اور خاص تھی جب سے دنیا بنی اور جب دنیا ختم ہوگی, حضور ہی رسول ہیں, تو اس کے درمیان جو ہے وہ سب آپ کی رسالت میں ہے. اس لیے حضرت آدم نے بھی آپ ہی کا کلمہ پڑھا, حضرت ابراہیم نے بھی آپ ہی کا کلمہ پڑھا. ارے وہ جب خود شریعت مستقلہ لا رہے ہیں تو وہ جو کلمہ پڑھا رہے ہیں وہ تو امت کو پڑھا رہے ہیں, لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ, یہ تو امت کو دے رہے ہیں کہ میں تمہارے سامنے نمائندہ ہوں, تم میری نمائندگی کرو گے تو تم میرا کلمہ پڑھو, اور میں جس کی نمائندگی کروں گا میں اس کا کلمہ پڑھوں گا. تو لہذا تم میرا کلمہ پڑھو ابراہیم خلیل اللہ, اور میں جس کا نمائندہ ہوں میں پڑھوں گا محمد رسول اللہ. تو گویا کہ تم میرے نمائندے ہو, تم میری امت ہو, تو تم میرا کلمہ پڑھو. تمہارا ایمان جب مقبول ہوگا جب تم مجھ سے ایمان لے رہے ہو نا, تو تم میرا کلمہ پڑھو کہ لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ, اور مجھے جس سے ایمان ملا ہے وہ حبیب کی ذات ہے, تو لہذا میں اس کا نمائندہ, میں مدنی آقا کا کلمہ پڑھوں گا, اور تم میرے نمائندے ہو تم میرا کلمہ پڑھو. تو اب ثابت کیا ہوا؟ ثابت یہ ہوا کہ اصل ذات حضور کی تھی, اور یہ کوئی اختلافی مسئلہ نہیں ہے. وابیوں نے بھی اپنی کتابوں میں ساری باتیں لکھ رکھی ہے. شبیر احمد عثمانی نے ماکان محمد سورہ عذاب کے تحت حاشیہ پڑھ کے دیکھیے, تھانوی کے ترجمے کے اوپر اسی بات کی طرف اشارہ کیا ہے, لیکن ہم کہتے ہیں اشارہ نہ کرو, اس کو بیان کرو تاکہ لوگوں کے دلوں کے اندر حضور کی وسعت پیدا ہو. جب حضور کی محبت پیدا ہوگی تو والدین کے حقوق بھی سمجھ میں آ جائیں گے, ایک دوسرے کے حقوق بھی سمجھ میں آ جائیں گے, امن و آشتگی بھی عام ہو جائے گی. اور یہ امن و آشتگی عام کب ہوگی؟ جب حضور کی محبت دل کے اندر آ جائے گی. اور وہ آخری جملہ میرے دوستو یہ ہے کہ جب قیامت بپا ہو جائے گی
تو عالم تو ختم ہو گیا, دنیا ختم ہو گئی. فرمایا دنیا ختم ہو سکتی ہے, مصطفیٰ کی رسالت ختم نہیں ہو سکتی. کیوں؟ اس لیے کہ مصطفیٰ کی رسالت جو رب کا تعارف ہے, اور رب نے اپنے تعارف کے لیے حضور کو پیدا فرمایا. جب ذات باقی ہے تو تعارف بھی باقی ہے. یہ الگ بات ہے کہ تعارف مستقل نہیں ہے, اس ذات کی نمائندگی ہے. تعارف خود سے نہیں, اس ذات سے ہے, لیکن اس ذات کی مرضی ہے, اس ذات نے یہ چاہا کہ جب تک ہمارا نام رہے گا تو ہماری دلیل مصطفیٰ کا وجود بھی رہے گا. اس لیے کہ ہمیں کیسا پہچانا جائے گا؟ فرما مصطفیٰ کے ذریعے پر. آسمانوں کے ذریعے پہچانا جائے, زمین کے ذریعے؟ وہ آسمان تو اتنا بڑا ہے کہ سورہ ملک میں کہا جاتا ہے نظر اٹھا کر دیکھو, اس میں کوئی رکھنا نظر نہیں آئے گا, تمہاری نظر تھک کر واپس آ جائے گی, تم آسمان میں عیب نہیں دیکھو گے. لیکن پھر بھی فرمایا کس آسمان کو نہیں, اے محمد تجھے پیدا کرنے کی قسم ہے, تیرے رب ہونے کی قسم ہے. تو اندازہ لگائیے, کائنات کو اللہ نے اپنے حسن کی جلوہ گاہ بنایا ہے, لیکن اصل جلوہ گاہ چہرہ مصطفیٰ تھا کہ جسے رب کریم نے پیدا کر کے فرمایا فلا و رب کا, اے حبیب مجھے تیرے رب ہونے کی قسم ہے. ہائے سنیو, تم بہت خوش نصیب ہو کہ تم اس حبیب کا ذکر کرتے ہو. تو لہٰذا اس ذات سے متعلق شک و شبہ نہ لگاؤ. چار چارانے کے پمفلیٹ اور ٹکے ٹکے کے لوگوں کی باتوں کو سن کر حضور کی عظمت کے لیے مشکوک نہ ہو جاؤ, ورنہ بہت بڑا خسارہ اٹھاؤ گے. کامیابی یہ کہ اس کان کو بند کر لو کہ جب حضور کی عظمت سن لی اس کے علاوہ کچھ نہیں سننا, بس ختم. حضور کا ذکر کر لیا, اب کچھ نہیں کرنا, چاہے وہ مولوی کی داڑھی تکنے تک ہو یا گھٹنے تک ہو یا گلی تک ہو. ہم نے اس کی داڑھی پر نہیں جانا, ہم نے حضور کی عظمتوں کو بیان کرنا ہے. اسی سے ایمان بچے گا جو میں سمجھتا ہوں اور جو بزرگوں نے لکھا ہے. سستا سا سودا خرید رہے تو آپ کی مرضی ہے, لیکن امام احمد رضا نے اسی طرح اشارہ کیا تھا کہ انسان کے اوپر ہم حیران ہوتے ہیں کہ اتنی عظیم ذات ہے پھر بھی اس کے علم کے خلاف بکواس کرتا ہے, اتنی عظیم ذات ہے اس کے میلاد کے خلاف بھونکتا ہے, اتنی عظیم ذات ہے ان کی نسبتوں کے توہین کرتا ہے. تو امام احمد رضا نے اس عظمتوں کو جمع کرتے ہوئے دل کو جلاتے ہوئے نیچے کے زمین کے لوگوں کا تانا دیا, اور تانا دے کے فرمایا فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جائے. یہ بہت بنیادی شعر امام احمد رضا نے لکھا. اللہ اکبر, میں تو کہتا ہوں رات بھر بیٹھ کر آپ تسبیح کے دانوں پر یہ شعر پیڑا کریں کہ اس سے سینے میں حضور کی محبت پیدا ہوتی ہے. شاید جو خوشبو کو محسوس کرتا ہے وہی سمجھتا ہے خوشبو کیا ہے, لیکن میں آپ کو یہی کہوں گا کہ شعر کے اندر جو جازویت ذکر کی گئی ہے وہ کسی اور وظائف میں نہیں ہے کہ حضور کے دن کے کہاں بج رہے ہیں. اور اسی کو امام احمد رضا نے ذکر کیا کہ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے. حضور آپ کے مرتبے کی بلندی کو یہ زمین پر رینگنے والا انسان کیا جانے, فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے. خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھرے را تیرا, خدا نے تو آسمان اور زمین پر آپ کے نام کی چپے چپے پر آپ کی بلندی کے جھنڈے گاڑ دیے ہیں. اللہ رب العالمین ہمیں اس مقام کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اپنے حبیب کی محبت کی جلوگری اللہ رب العالمین ہمارے قلب و جگر کے اندر جاری فرمائے. ہم ایک سن انسانوں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں, ہمیں ہوش نہیں, ہم نیند کے عالم میں جاگے ہم اس سے, اور ہم دیکھیں کہ ہمارے ہاتھ میں کن کا دامن ہے, ہم سلام کن کی بارگاہ میں پڑھتے ہیں, ہم کن کے نام مبارک کو چومتے ہیں. سنو, ہوش میں آؤ, نیند سے جاگو, اور توجہ کرو کہ جو تم کر رہے ہو وہ کس عظیم ذات کی عظمت کے لیے کر رہے ہو. جب تم نیند سے جاگ جاؤ گے یہ نیند اور یہ خمار تمہارے دماغ سے اڑ جائے گا, اتر جائے گا, اور یہ غنودگی جو غفلت کی ہے یہ ہٹ جائے گی, تو تم خود سمجھ جاؤ گے کہ تمہیں کیا مرتبہ ملا اور کیا مقام ملا, جس کو مولانا حسن رضا خان نے کہا کہ بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ کر. اللہ رب العالمین ہمیں حضور کی محبت میں فراوانی عطا فرمائے, اور آپ کی محبت اور آپ کی توجہ اللہ رب العالمین ہمارے گندے دل کی طرف فرمائے, اور اس نیک توجہ سے اللہ ہمارے پلیت اور ناپاک سینوں کو پاک فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.